ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں، میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت میری زبان سے کم نہیں، میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں، میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، اہل وفا تخت شاہ سے کم نہیں، ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں، ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں، ان کے حضور میں میرے آنسو لفظ و بیان سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں، دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری، ذرا
رائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ فاش کیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں، فاش کیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں، لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں، لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم کاش سے راز درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں، کاش سے راز درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں، رہبر دیگراں ہے جب راز رہبر دیگراں ہے جب راز نہاں سے کم نہیں۔ کاش سے راز درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں، رہبر دیگراں ہے جب راز نہاں سے کم میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری، میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری، یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں، یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں۔
حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نگاہ میں برا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ برا ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کو فرشتوں سے بھی زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، وجہ اس کے کہ وہ اپنے آپ کو کتے اور سور سے بھی بہتر نہیں سمجھتے۔
میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری، میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری، یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں، یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں۔ اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر.
مگس کے معنی مکھی.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر. مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں. مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر. مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں. میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میرے بیان سے کم نہیں.
آخری شعر ہے.
رندوں کی آہ و زاریاں اختر خدا کو ہے پسند.
رند مانے گناہگار.
رندوں کی آہ و زاریاں اختر خدا کو ہے پسند. ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں.
کرو بیان مانے فرشتے.
ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں. رندوں کی آہ و زاریاں اختر خدا کو ہے پسند. ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں. ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں. میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں. اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں.
یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں. ہر نفس مانے ہر سانس. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. قرآن پاک اور حدیث پاک کو اگر پڑھیں سمجھیں کسی استاد سے اور استاد بھی کوئی صاحب نسبت ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی ہی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کی امیدیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان ہے رحیم ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے ایسی چیزیں ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، کسی کان نے سنی نہ ہوں گی، اور کسی کے قلب پر اس کا گمان بھی نہ گزرا ہوگا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لکم من قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں اپنے بندوں کے لیے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ابھی نہیں بتاتے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور چھوٹی چھوٹی نیکی پر اس قدر بڑے بڑے انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ تصور میں نہیں ہوگا. میرے حضرت کا ایک شعر ہے، حشر میں جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. رحمت خداوندی کو جب جوش آئے گا، اور ضرور آئے گا، دیکھیے کہ محشر میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اللہ ہی کے حکم سے سر اٹھائیں گے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ قریباً ایک ہفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، سجدے میں گرے رہیں گے. پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پر خود ہی رحم آئے گا، پیار آئے گا، اور سر اٹھانے کا حکم فرمائیں گے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں گے کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگیں گے، اپنی امت کی بخشش مانگیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے محبوب کو راضی نہ کر لیں. تو محبوب کی رضا میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا فرمائیں گے، اور پوری امت مسلمہ کی اس طرح پر سے بخشش ہوگی. تو اس وقت جب رحمت خداوندی جوش میں آئے گی، پھر پتہ چل جائے گا چھوٹے چھوٹے نیکیوں کا بھی، بڑے بڑے اعمال بشرط قبول، اور ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. جب وہ توفیق دیتے ہیں، خود ہی تو توفیق دیتے ہیں، خود ہی انہوں نے ایمان سے نوازا، کلمے سے نوازا مفت میں. جب سب سے بڑی دولت عطا فرما دی، تو چھوٹی دولتیں تو کوئی چیز ہی نہیں ہیں، وہ بھی ضرور ہی دے دیں گے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے. بس بات یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی قدر کریں. آج افسوس یہ ہے کہ اکثریت عبادت کو مصیبت سمجھتی ہے، اور عبادت نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی وعیدیں نازل فرمائی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے وعیدیں آئی ہیں، وہ خدا کی قسم بوجہ رحمت کے ہیں، بوجہ رحمت کے، بوجہ محبت کے، اپنے بندوں سے محبت کے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک باپ چاہتا ہے کہ بیٹا صحت مند رہے، تگڑا رہے، بیمار نہ ہو، اور اس کو اچھی غذا کی ضرورت ہو، دودھ وغیرہ، دودھ بادام کی ضرورت ہو، اور بچہ جو ہے اپنی نادانی نا سمجھی کی وجہ سے وہ نہیں کھاتا پیتا، تو باپ اس کو پھر سختی کرتا ہے، ڈنڈے کا ڈراوا دیتا ہے کہ اگر تم نے نہیں کھایا تو ڈنڈے سے پٹائی ہوگی، مار دیں گے، ماریں گے تم کو، ڈانٹیں گے. تو یہ بوجہ رحمت کے ہے کہ بچہ کسی طرح یہ کھا لے تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے. اسی طرح سے تمام احکامات، دیکھ لیجئے کہ نماز کے لیے اتنی بڑی وعید ہے بے نماز کے لیے کہ جو نماز نہ پڑھے گا اس کے کفر تک پہنچ جائے گا. وہ بعض فقہا نے تو بعض احادیث کے الفاظ بالکل صراحت سے ہیں، اگرچہ بعض فقہا نے اس میں یہی مطلب لیا ہے کہ نماز چھوڑنا جو ہے وہ کافروں کا عمل ہے، تو کفر تک پہنچ جاتا ہے، بعض نے تو یہی صاف ظاہری مطلب لیا ہے کہ وہ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نماز جو ہے، نماز مومن اور ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ڈرانا مقصود ہے تاکہ تم اتنی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اس قدر قرب خداوندی نماز میں حاصل ہوتا ہے اور کسی عبادت میں نہیں۔ اس قرب جب کوئی نعمت لا کر دے، باپ کوئی اچھی چیز لے کر آئے خوشی خوشی اولاد کے لیے، اور اولاد جو ہے اس سے صرف نظر کرے، آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھے اس کی طرف، کس قدر رنج ہوگا اس کو، کس قدر تکلیف ہوگی، غصہ آئے گا کہ ہم تو اس کے لیے یہ نعمت لے کے آئے اتنی بہترین چیز، اور یہ اس پہ توجہ بھی نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی بوجہ رحمت کے بندوں سے ناراض ہو رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہم تم کو دے رہے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے، تقرب خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تم اس کو پامال کر رہے ہو بے توجہی سے، یا تو پڑھ نہیں رہے، پڑھ رہے ہیں تو اس پہ محنت نہیں کر رہے، بے توجہی سے پڑھ رہے ہیں، جیسا نماز کا حق ہے خشیت کا، خوف کا اور خشوع کا اور خضوع کا، اس طرف لاپرواہی ہے۔ لاپرواہی نہ ہو، ہاں بس لاپرواہی نہ ہو، کام بن جائے گا۔ توجہ چاہے کتنی کم ہو لیکن توجہ ہو کہ بھئی ہم نماز میں ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بس یہ توجہ سے کام بنتا جائے گا انشاءاللہ۔ لاپرواہی نہ ہو کہ غفلت سے ہاتھ باندھ لیے، غفلت سے سب پڑھ لیا اور پتہ بھی نہ چلا، ادھر ادھر بھٹکنا، خیالات کا آ جانا غیر اختیاری ہے، لیکن جب یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، پھر جان کر دوسرے خیالات میں مشغول رہنا، بے توجہ ہی کرنا، یہ گناہ ہے۔ اگر خیالات بھٹک جائیں تو دوبارہ دل کو پکڑ کے نماز میں حاضر کر دو، یہ ہمارا اختیاری کام ہے، اسی پر مواخذہ ہے۔ تو اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ جاتے ہیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خشوع کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں خیالات میں مشغول نہ ہو تو اس پہ محنت کرے، مشقت کرے، نماز اپنے نفس پر مشقت اٹھائے۔ دیکھیے دین پورے کا پورا آسان ہے، لیکن اصل جو کام کرنا ہے وہ اپنے نفس پر مشقت اٹھانا ہے، نفس پر جو ہے محنت کرنی ہے۔ تو نماز پر بھی ہم محنت کریں تاکہ ہماری نماز نماز ہو جائے، اور خدا نخواستہ بے توجہی سے، لاپرواہی سے پڑھی، وضو ٹھیک سے نہ کیا تو نماز ہی نہ ہوگی، تجوید صحیح نہ کی تو بعض اوقات نماز نہیں ہوتی، اور ایسی غلطی اگر ہو گئی نماز فاسد ہو گئی، ہم سمجھ رہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز قبول ہی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور آ کر اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور حاضر خدمت ہوا، سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آ کے سلام عرض کیا، پھر جواب فرمایا، پھر فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری بار ایسا ہوا، جب تیسری بار ایسا ہوا تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی، مجھے سکھلا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلایا کہ تم اطمینان سے نیت باندھو، اور جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے جاؤ، حتیٰ کہ تمہارے جوڑ وغیرہ سب اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر جب اٹھو تو اسی طرح اٹھو کہ سیدھے ہو جاؤ پورے، اور جوڑ اپنی جگہ صحیح بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو، اسی طرح سے پورے نماز کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں ایسے شخص جو سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، سیدھا کھڑا ہوئے بغیر، رکوع سے سیدھا کھڑا ہوئے بغیر سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کو نماز کا چور کہا جاتا ہے، نماز کی چوری ہے، تو ایسی نماز نہ ہو۔ ہاں فرمایا کہ تقلیل کی اجازت نہیں ہے، تقصیر کی اجازت ہے، یعنی نماز کو مختصر پڑھ لینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تقلیل نہ ہو، یعنی کہ رکن پورے پورے ادا ہو۔ رکن ادا کرنے میں، یعنی سیدھا کھڑا ہونا بھی ایک رکن ہے، رکوع میں جانا ایک رکن، سیدھا کھڑا ہونا ایک رکن، پھر سجدے میں جانا ایک رکن، واپس اٹھ کے بیٹھنا ایک رکن، اس طرح سے ارکان نماز کو، اس میں جو ہے تقصیر کی اجازت نہیں ہے، اس میں جو ہے نقصان نہ ہو، بس پھر اگر مختصر بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں. تو باقی جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، پوری نماز ایسی ہے کہ ایک ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام سب سے طویل ہو، اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں سجدہ طویل ہو. تو مقصود اس کا تطبیق یہ ہوتی ہے آپس میں کہ پوری نماز اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے ہو، جہاں تک ممکن ہو اس کو خوب اچھی طریقے سے ادا کرے. کھڑا ہو تو اس استعذار کے ساتھ کھڑا ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جھکے تو اللہ کے استعذار کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، سجدہ کرے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نماز میں بندہ جو ہے وہ ایسی نماز پڑھے کہ کھڑا ہو تو دبا کھڑا ہو، اور رکوع میں جائے تو دبا جھکا ہو، اور سجدے میں جائے تو دبا سجدہ کر رہا ہو. یعنی خشیت اور جو ہے وہ عظمت اللہ تعالیٰ کی اور محبت اللہ تعالیٰ کی، اور جب پاکی بیان کرے تو یہی تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کیسی شان والے ہیں، اور اللہ کی پاکی سے بیان کرنے سے ہم پاک ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ناز و تکبر کریں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے ہم پاک ہو رہے ہیں. تو جو بھی طریقہ ہے نماز کا اس کو اچھی طرح سیکھے، اور اس میں شرط جو وضو کی ہے وضو کو بھی اچھا کرنا، اچھے طریقے سے کرنا. ہر حدیث شریف میں جہاں نماز کا اچھی طرح پڑھنا آیا ہے وہاں وضو کو بھی اچھی طرح کرنے کا ضرور تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اچھی نماز کے لیے اچھا وضو شرط ہے. اچھا وضو اچھی نماز، اور خدا نخواستہ ناقص وضو تو ناقص نماز. شرط کو ناقص کر دیا تو مقصود بھی ناقص ہو جائے گا. تو نماز کو بہت اہمیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جو افضل اوقات ہیں اس زمانے میں، چونکہ کمزوریاں اور مصروفیات ہیں، اس زمانے میں سب سے بہتر یہی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں، خواتین کے لیے خصوصاً، کیونکہ کاموں میں مصروف رہتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کام کر کے کام کاج ہیں اور دوسری مصروفیات ہیں، تو ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں، سب کام چھوڑ دیں. یہ شیطان کے بہانے ہوتے ہیں کہ ذرا یہ کام مکمل ہو جائے، یہ کام مکمل ہو جائے. تو اپنے نفس کو سمجھا لو، اپنے دل کو سمجھا لو کہ ہم جھاڑو دینے تو آئے نہیں، ہم برتن دھونے تو آئے نہیں، ہم یہ کام کرنے تو آئے نہیں، ہگانے متانے تو آئے نہیں، اصل کام تو ہمارا یہی ہے، ہم آئے نماز پڑھنے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو یاد کرنے بس. تو پہلا مقصود جو اہمیت زیادہ اہم کام ہوتا ہے اس کو پہلے کرتے ہیں. تو اس لیے سب کام چھوڑ چھاڑ، سب اول وقت میں نماز پڑھ لو، بشرطے کہ کوئی حقوق واجبہ میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ اس کو ادا کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہوں، وقت ہے اتنا. جیسے شوہر کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، تو ایسے مواقع میں پوچھ کے معلوم کر کے اس میں ٹھہرا بھی جا سکتا ہے، بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن گھر کے عمومی کام کاج جو ہیں، اور اول تو سب سے بڑی بات یہ ہے، آج کل صبح کو سونا جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے، صبح کو پڑھے سوتے رہتے ہیں، جو برکت کا وقت ہے وہ نحوست میں گزر جاتا ہے. صبح سویرے جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے اٹھے، گھر کے کام کاج کو فارغ کر لے. الحمدللہ اب مسائل یہ ہیں کہ اس زمانے میں مصروفیات ہم نے خود اپنی بڑھا لی ہیں، اور اس کی بیان دلیل، واضح دلیل یہ ہو گئی کہ اس موجودہ جو حالات ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو لوگ گھروں میں رہنے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں، باہر اب فٹ پاتے بھی بھری ہوئی نہیں ہیں، اور روشنیاں قمقوں میں جو ہے جلدی بجھا دیے جاتے ہیں. تو یہ جتنے یہ سب ہمارے بگاڑ تھے، حالات کے ہمارے حالات کے بگاڑ تھے، ورنہ پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لہذا سیدھے سادہ اللہ کو یاد کرتے تھے، کم وقت میں کام مکمل ہو جاتے تھے. اب چونکہ بہت زیادہ بکھیڑے ہم نے پال رکھے ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ان کو ہم نے ضروری بھی سمجھ لیا ہے. کتنی غیر ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنا لی ہیں، اب ان کو چھوڑنا مشکل معلوم ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو آخر کرنا تو پڑ ہی رہا ہے نا. تو اگر ہم اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو سادہ بنا لیں تو آسانی بھی ہو، اور اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہو، برکتوں کا نزول بھی ہو، تو سویرے سویرے کام ختم ہو جاوے، اور کچھ وقت ایسا بھی مل جائے کہ دین سیکھنے کا وقت مل جائے، بہشتی زیور کے مطالعے کا، اصلاح اخلاق کے مطالعے کا، اور کتنی کتابیں ہیں، جزاء الاعمال ہے، ہمارے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں گناہوں کا ذکر ہے کہ کون کون سے گناہ ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارے جا رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہم کون کون سے گناہوں میں ملوث ہیں، احساس ہی نہیں اس طرف کا، اچھا یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ، جزاء الاعمال ہے. اسی طرح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و محبت سے بھرے ہوئے مضامین والے مواعظ ہیں، موٹی کتابیں ہیں. دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایسی بہترین احادیث کا مجموعہ ہے کہ یعنی اس قدر پرسکون دل ہو جاتا ہے اس کو پڑھ کے، اور اس قدر محبت اللہ کی پیدا ہوتی ہے، اور اس قدر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے کہ اس کا کچھ مثال ہی نہیں ہے. تو یہ کتابوں کا مطالعہ کا وقت مل جائے گا. اس سے ایک فائدہ، ایک طرف تو فائدہ یہ ہے کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کا علم ہوگا، اور جن اعمال کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کا علم ہوگا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی. اور جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو ہمارے عمل کی قیمت بھی بڑھے گی. جیسے جیسے اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، معرفت بڑھتی جائے گی، ہمارے عمل کی قیمت بڑھتی جائے گی، عمل بڑھیا ہوتا جائے گا. اس چیز کی محنت کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اتنے بکھیڑے ہم نے پال رکھے ہیں کہ اس میں ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم آئے تھے کس کام کو، کیا کر چلے. تو متیں چند سر اپنے دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. تو ہمارے تو بکھیڑے اتنے ہیں کہ ہمیں اس طرف دیکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کیا. اب اتنا وقت گھر میں موجود رہتے ہوئے کس قدر وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم کام میں لائیں، بجائے الجھنے کے، بجائے فارغ فالتو کاموں کے اندر، بجائے موبائلوں میں لگنے کے، جو ہے وہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں. اب تو اتنی آسانی ہو گئی کہ یہ میموری کارڈ اور یہ سی ڈیاں اور یہ کمپیوٹر وغیرہ موبائل، اس پر بیانات بھی سنے جا سکتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ خبریں پڑھنے میں زیادہ، خبریں دیکھنے میں، ویڈیو دیکھنے میں، اس کے وہ کلپ دیکھ لیا، اس کا کلپ دیکھ لیا، تصویروں والے. میری مراد ان کلپ سے ہے جو یہ وہ آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں، وہ مزاحیہ چیزیں اور یہ اور وہ، لطیفے اور فلانا اور دماغ، اسی میں پھر آگے بڑھتے جائیے تو اس میں گندگی شامل ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اس قدر یعنی نقصان دہ چیز ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، پورے کا پورا گناہ کا مجموعہ ہے. تو بجائے اس کے وہی بزرگوں کے بیانات سنیں اور اپنے شیخ کے بیانات سنیں اور تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، آنکھ بند ہونے کے بعد ایک ایک نیکی کی قدر معلوم ہوگی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک شخص جو ہے قیامت کے دن بہت پریشان تھا، حساب کتاب کے دن، کہ نیکی جو ہے اس کی، ایک نیکی کی اس کو کچھ تھوڑی سی نیکی کی ضرورت تھی، پلڑا اس کا جھک نہیں رہا تھا. تو اچانک ایک تھیلی آ کر ایک پلڑے میں گر گئی، نیکیوں کے پلڑے میں، کہ وہ جھک گیا اور چھوٹی سی تھیلی تھی. تو حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یا اللہ، یہ کیا، کون سا میرا نیک عمل تھا کہ جس سے میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور میری نجات ہو گئی. دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے دینے والے ہیں، اتنا بڑا بڑا دینے والے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل پہ، کہ واللہ قیامت کے دن بڑی حسرت اور افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے اوقات کو کہاں ضائع کر دیا. چھوٹ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. ہر نیکی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، ایک نیکی بھی بعض اوقات ایسی سختی پڑ جاتی ہے. اور ایک گناہ جو ہے وہ معمولی سمجھ کے نہ کرو کہ وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے. خوب بچو گناہوں سے، ہمت سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تھیلی جو ہے اس مٹی کی ہے جو تو نے اپنے بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی. اب دیکھ لیجئے کہ ایک بظاہر مٹی اٹھا کے اللہ ہی کی زمین سے مٹی اٹھائی اور اللہ ہی کی زمین میں ڈال دی، اس عمل پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نجات بنا. تو بھائی یہ نصیحت تو اس کے لیے ہے جو پکڑنا چاہے، اور جو کان ہی نہ دھرے تو پھر اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. بڑی بڑی باتیں، محبت کی آگ لگانے والی، عشق کی آگ لگانے والی، لیکن نہیں چاہنے والے پر کوئی اثر ہی نہیں. کیا کہہ سکتے ہیں، بندے کے اختیار میں تو قلوب نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو پلٹ دے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم کر دیجئے، ثبت کر دیجئے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور اپنے اوقات کو فالتو کاموں سے بچائیں، اور اپنی خصوصاً اپنی نگاہ کو، نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت۔ بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ نگاہ کی بھی حفاظت ہو، ساتھ میں زبان جو ہے نا، زبان اس سے بہت جلدی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ آنکھ کا پردہ اتنا ہلکا سا ہے بظاہر کہ اٹھانے میں کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کو اللہ سے لگن لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کی آنکھ ہمیشہ جھکی رہتی ہے۔ وہ آنکھ بھی اٹھاتا ہے، پلک بھی جھپکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے اس کا دل متوجہ رہتا ہے کہ آنکھ میں جہاں اٹھا رہا ہوں، پلک جہاں اٹھا رہا ہوں، میرے مالک کی مرضی بھی ہے اس میں نہیں۔ تو سوچ کر آنکھ کی پلک بھی اٹھاتا ہے تو سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، ایسے ہی زبان جو ہے وہ فوراً پھسل جاتی ہے۔ جیسے یہ پلک اتنی ہلکی سی ہے، ذرا اٹھائی کام ہو گیا، اور اسی طرح سے زبان ہے، ذرا چلائی کام گڑبڑ ہو گیا، فوراً گناہ لکھا گیا، فرشتے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جو بات بول رہا ہے، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، جو بات کہہ رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ تو ادھر زبان کھلی اور ادھر زیادتی ہو گئی کسی پہ، ادھر کسی کی غیبت ہو گئی، ادھر کوئی جھوٹ بول دیا، ادھر کوئی طعنہ دے دیا، تو وہی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اور مبالغہ آرائی نہ ہو۔ آج کل خبروں کا زمانہ ہے، بلکہ اخبار کا زمانہ ہے، ہر آدمی کی زبان اخبار بنی ہوئی ہے، اخبار، اور بے سوچے سمجھے، بے تصدیق کے۔ یہ بھی منع ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بغیر تصدیق کے بات آگے بڑھائے، اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ابھی میں گھر کو جا رہا تھا، چارے لڑکے باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو اتنے وسوخ سے ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ 40 من آٹا ایک شخص نے حاصل کیا، یہ جو فلاحی کام ہو رہا ہے، اور اس نے بیچ دیا۔ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے پورا تولا بھی ہے اس کو، اور اس کو اس کے اوپر باقاعدہ وہ نگران مقرر تھا کہ وہ کتنا آٹا، 40 من آٹا آسان ہے کسی کے لیے حاصل کرنا، لے کے جانا، تو وہ تو ٹرک چاہیے اس کے لیے۔ چلو اگر وقفے سے کیا ہوگا، تم کہاں تھے، کس نے تم کو بتایا کہ 40 من آٹا اس نے حاصل بھی کر لیا اور اس نے بیچ دیا کہیں جا کے؟ یہ کتنے بے تصدیق کی بات ہے، یقین آنا مشکل ہے۔ ایک شخص 40 من آٹا حاصل کرے اور اس کو بیچے، چلو اس نے کر بھی لیا، لیکن پھر بھی بغیر تصدیق کے بات آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ تو اسی طرح سے یہ مرض جو پھیلا ہوا ہے، اس میں مبالغہ آرائیاں بہت سننے میں آتی ہیں، تو اس کے بارے میں زبان کو اپنی ہم بند رکھیں۔ بے ضرورت بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ خوف و ہراس بڑھتا جائے گا، بلا وجہ خوف و ہراس بڑھ رہا ہے۔ فائدہ تو ہو کوئی، اگر تذکرہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم بھی تذکرہ کر دیں گے۔ بس اتنا ہے بھائی کہ کسی بھائی کو، کسی بہن کو اپنی وہ ترکیب تدبیر بتا دے کہ بھائی آج کل یہ تدابیر بتا رہے ہیں، تو ذرا تم اس طرح کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط کرنی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم بنگلہ دیش نے بھی اس معاملے پہ بہت تاکید فرمائی ہے کہ جو احتیاط بتائی جا رہی ہے وہ کرنا، احتیاط کرنا ہمارے دین میں ہے۔ اور البتہ کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی شخص کو کوئی ضرر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی نفع ہو سکتا ہے۔ تو یہ یقین اور اعتقاد رکھنا تو ضروری ہے، لیکن احتیاط کرنے میں کوئی منع نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے احتیاط کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی ہے۔ ایک جزامی آ رہے تھے بیعت ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور ہی سے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو بیعت کر لیا، اب آپ واپس چلے جائیے۔ احتیاط ہے ہمارے دین میں، اور بھی واقعات ہیں، تو احتیاط تو کرے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کرے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ کوئی نفع ہو سکتا ہے۔ لہذا اتنے ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ حدیث پاک میں ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہے اللہ تعالیٰ جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے ایگزٹ عطا کریں گے، خروج ہر تنگی سے بچا لیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کتنی نعمتیں استغفار کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ استغفار تو کافروں کو بھی مفید ہوتا ہے، کافروں کو بھی مفید ہوتا ہے، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا، ہاں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن کافروں کو بھی استغفار مفید ہوتا ہے، اگر اللہ سے وہ معافی مانگے تو وہ ان کو بھی مفید ہوگا۔ تو جب کافروں کے لیے ہے تو مسلمانوں کے لیے پھر کیا اس کی خوبیاں ہوں گی استغفار کی، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لہذا جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہیں، مثلا آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح سے دوسری جو وظائف بتائے جا رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بارے میں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اس میں، 99، اور ایک حدیث کے مطابق ہے کہ 70 غموں کا، 70 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سے ادنا سے ادنا جو ہے وہ ہم ہے، ہم کہتے ہیں ایسے غم کو جو پگھلا دے، یعنی غم سے بھی بڑا درجہ ہم کا ہے جو انسان کو پگھلا رہا ہے اندر ہی اندر، تو ادنا سے ادنا وہ چیز ہے، اتنی مفید چیز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ورد رکھیں، درود شریف کا ورد رکھیں کہ درود شریف کو بلاؤں کے ٹالنے میں بہت خاص، کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جا رہا ہے اس میں، درود صلاتن تنجینا ہے، اس کا اہتمام رکھیں، ایسی دعاؤں کا اہتمام رکھیں، انشاءاللہ تعالی قلب کو بھی سکون ملے گا، پرسکون رہیں گے، اور اللہ کے ہاں درجات بھی بلند ہوں گے۔ صرف درود شریف پڑھنے کے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور کس قدر فضائل ہیں درود شریف کے، بے شمار فضائل ہیں۔ تو یہ پڑھیں، اپنے اوقات کو کام میں لائیں، اور میں نے عرض کر دیا کہ خاص طور سے اپنی نمازوں کو خوب اہتمام اور خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔